بغداد میں انسداد دہشت گردی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس، دہشت گردی کے خاتمے کی راہوں کا جائزہ۔ مشرق وسطی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے دہشت گردی کے حامیوں کے خلاف کارروائی کی جائے، سلامتی کونسل سے شام کا مطالبہ۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس، ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایٹمی سمجھوتے کی حمایت کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں دہشت گردی کے خلاف پہلی بین الاقوامی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ مختلف عرب اور مغربی ملکوں کے نمائندے اس اجلاس میں شریک ہیں، جو اس بات کی کوشش کریں گے کہ سیکیورٹی سسٹم کی توسیع اور تقویت نیز عملی طریقہ کار کے ذریعے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے۔ بغداد کے گورنر علی التمیمی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ بغداد میں دہشت گردی مخالف پہلی بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ان ملکوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے جن کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ عراقی پارلیمان میں سیکیورٹی اور دفاعی کمیشن کے رکن حاکم الزاملی نے بھی کہا ہے کہ ان ملکوں سے تبادلہ خیال، جن کے پاس دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تجربہ ہے اور جن کے پاس مناسب وسائل ہیں، عراق میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ بغداد گورننگ کونسل کے رکن ماجد السائدی نے بھی بغداد کانفرنس کی خصوصیات کے بارے میں کہا ہے کہ علاقائی اور مغربی ملکوں کی اس کانفرنس میں شرکت دہشت گردی کو پھیلنے سے روکنے میں مدد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کے شرکا کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹریٹجک منصوبے اور تجاویز پیش کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کریں۔ واضح ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے عراق کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ واقعات میں کافی تیزی آئی ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق میں جاری دہشت گردانہ کارروائیوں کی بعض عرب حکومتیں سرپرستی کر رہی ہیں اور دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کرتی ہیں۔ عراق کے مرکز میں دو کار بم دھماکوں میں کم سے کم 17 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بغداد اور سامرہ شاہراہ پر ہونے والے دو کار بم دھماکوں میں 17 افراد جاں بحق اور 24 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پہلے کار بم دھماکے میں بغداد سامرہ شاہراہ پر پولیس کے گشتی دستے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دھماکے کے بعد جب سیکیورٹی اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو دہشت گرد عناصر دوسری کار پر سوار ہو کر وہاں پہنچے اور انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کی بھیڑ میں دوسرا کار بم دھماکہ کیا۔ بدھ کو بھی مغربی عراق کے المبار صوبے کے پولیس اسٹیشنوں پر ہونے والے دو کار بم دھماکوں میں 12 سے زائد پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان حملوں میں دہشت گرد بھی اپنی کاروں میں سوار ہو کر ان مراکز پر حملے کے لیے آئے تھے۔ دوسری جانب عراقی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے صوبہ المبار کے ایک میدانی علاقے میں دہشت گردوں کے بڑے کیمپ کا پتہ لگایا ہے۔ اس کیمپ میں کئی کاریں ایسی تھیں جن میں دھماکہ خیز مواد نصب تھا اور بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد بھی موجود تھا، جنہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ شامی حکومت نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تمام حکومتوں کے خلاف سخت کارروائی کرے جو دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اس ملک کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والی حکومتوں کے خلاف قانونی کارروائی سے ہی عوام کا اعتماد بحال ہو سکے گا، جو گزشتہ 2.5 برس سے دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے سلامتی کونسل سے کہا کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ اور مشرق وسطی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شامی حکومت کا ساتھ دے۔ بشار جعفری نے کہا کہ شام نے 2003 میں سلامتی کونسل سے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی کو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کے نظریے کو عملی جامہ پہنائے۔ انہوں نے کہا کہ آج شامی حکومت سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مشرق وسطی کو دہشت گردی سے پاک کیے جانے کے مطالبات پر ضرور توجہ دے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے سبھی سلامتی کونسل کے سبھی ارکان سے اپیل کی کہ وہ دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کے ہر عمل کی روک تھام کے لیے اپنی پوری کوششیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کے ارکان کو چاہیے کہ وہ ان ملکوں کے خلاف تادیبی کارروائی کریں جو شام میں دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کو اس بات پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ شام کے امور میں غیر ملکی مداخلت بند ہو جانا چاہیے۔ شام کی فوج نے ادلب کے مضافات میں کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق بدھ کی رات شامی ذرائع نے بتایا ہے کہ فوج نے ادلب کے مضافات میں 28 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فوج نے کفر تخاریم علاقے میں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کے خفیہ ٹھکانے پر حملہ کر کے ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور مشین گنوں سے لیس 6 گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ شام میں فوج کی مسلسل کامیابیوں سے دہشت گردوں اور ان کے حامیوں میں بوکھلاہٹ ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے درمیان باہمی اختلافات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں موصولہ رپورٹ کے مطابق داعش یعنی دولت اسلامیہ فی العراق و شام کے نام سے معروف دہشت گرد گروہ نے حالیہ دنوں میں شام میں تشکیل ہوئے دہشت گرد گروہ جبہت الاسلامیہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گروہ کے ارکان کا قتل جائز ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ جب داعش گروہ کے دہشت گردوں نے ادلب کے مضافات میں النصرہ دہشت گرد گروہ کے ایک اڈے پر حملہ کیا ہے۔ دریاسنا شامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ دمشق کے مضافات میں دہشت گردوں کے مارٹر گولوں کے حملے میں 3 بچے ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سوریہ الان نامی چینل نے جمعرات کے صبح شامی وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ بچے الوافدین کیمپ سے نکلتے وقت مارٹر گولوں کی زد میں آ گئے۔ اسی طرح شام میں دہشت گردوں نے دمشق میں بغداد روڈ پر معذوروں کے ایک سینٹر پہ بھی مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کئی معذور اور بیمار ہلاک ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ایک روزہ سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان تہران میں اپنے قیام کے دوران وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور دیگر حکام سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات خطے کے ان ملکوں میں شامل ہے جس نے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جنیوا میں ہونے والے جوہری اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں نے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے جنیوا اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ جنیوا میں ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والا اتفاق رائے اس معاملے کے دائمی حل کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے وزراء خارجہ کے بیان میں ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے بھی بدھ کے روز اپنے بیان میں ایران اور دنیا کے اسلامی اور عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے عرب اور اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سب سے آگے ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے وزراء خارجہ نے اپنے اجلاس کے اختتام پر بحران شام کے حل کے لیے جنیوا 2 کانفرنس کے جلد از جلد انعقاد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان اور بحرین خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک ہیں۔ بحرین کے عوام نے ایک بار پھر آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق بحرینی شہریوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں جملہ منامہ اور سترہ میں مظاہرے کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ مظاہرین نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کی سرنگونی تک ان کے مظاہرے جاری رہیں گے۔ بحرینی مظاہرین نے سیاسی کارکنوں پر آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ بحرینی مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور اس عزم کا اعلان کیا کہ جب تک ان کے جائز اور قانونی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ بحرینی سیکیورٹی فورس اور سعودی فوجوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بے جا استعمال کیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے بحرینی حکومت نے مظاہرین کے خلاف تشدد اور طاقت کے استعمال کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے عوام اپنے جائز مطالبات اور ملک میں جمہوریت کے حق میں پرامن مظاہرے کر رہے ہیں، جن کے دوران اب تک سینکڑوں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے سیاسی کارکن اور عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے سیاسی اور جمہوری حقوق کی بالادستی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے عوام کا ایک مطالبہ جو خواتین کے حقوق کی پامالی سے تعلق رکھتا ہے، خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے کا مطالبہ ہے۔ خواتین کے حقوق کی جدوجہد کرنے والی عزیز الیوسف اور ہلا الدساری نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ شہزادہ محمد بن نائف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں وزیر داخلہ محمد بن نائف نے یقین دلایا ہے کہ وہ خواتین کی ڈرائیونگ پر عائد پابندی ختم کرنے کے بارے میں ضرور غور کریں گے۔ سعودی عرب میں عوام کی منتخب کردہ پارلیمنٹ نہیں ہے اور مشاورتی کونسل کے تمام ارکان بھی بادشاہ کی جانب سے نامزد کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کے حقوق کی پامالی شہری اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں سمیت مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے بدستور جاری ہیں، جنہیں سعودی سیکورٹی اہلکار طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درجنوں صہیونی آبادکاروں نے سخت سیکورٹی انتظامات کے دوران مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ خبروں کے مطابق سخت سیکورٹی انتظامات کے باوجود اسرائیلی خاقان کی قیادت میں صہیونی آبادکاروں کے ایک گروپ نے مسجد الاقصی کے باب المغاربہ پر حملہ کر دیا اور مسجد کے صحن میں داخل ہو گئے۔ اس دوران بیت المقدس میں دینی علوم کے طلباء نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد الاقصی کے صحن میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ صہیونیوں کو وہاں سے باہر نکال سکیں، تاہم اسرائیلی پولیس نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج نے بیت لحم، الخلیل، جنین اور رام اللہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 18 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک بلڈوزر نے مغربی سلفیت کے علاقے دیر بلوط میں ایک فلسطینی کے زیر تعمیر گھر کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق صہیونی فوجیوں نے 4 فلسطینیوں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ جنوب مشرقی نابلس سے اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے 5,000 مربع میٹر دہی زمین بھی ضبط کر لی ہے۔ یہ سارے تخریبی اقدامات ایسے وقت میں انجام پا رہے ہیں جب اسرائیلی ریڈیو نے صہیونی حکومت کے صدر شمون پیرس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ امن کا امکان موجود ہے اور اسرائیل اخلاقی طور پر ایسا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ مصر میں ایک عدالت نے معزول صدر محمد مرسی کی حامی 21 خواتین کو 11 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان خواتین کو عدالت نے مختلف جرائم میں قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے مرسی کی حامی ان 21 خواتین پر دہشت گرد تنظیم کے رکن ہونے کی بھی فرد جرم عائد کی ہے، جبکہ ٹریفک کے نظام میں خلل ڈالنے اور اسکندریہ شہر میں مظاہرے کا اہتمام کرنے جیسے جرائم بھی ان خواتین کو ملوث قرار دیا گیا ہے۔ مرسی کی حامی جن 21 خواتین کو سزا سنائی گئی ہے، ان میں سے 7 کی عمر 18 سال سے کم ہے، اس لیے انہیں بچوں کی جیل میں بھیجا جائے گا۔ دوسری طرف عدالت نے اخوان المسلمین کے 6 رہنماؤں کو بھی مظاہروں میں فساد پر اکسانے کے جرم میں 15 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان لوگوں پر غائبانہ طور پر مقدمہ چلایا گیا ہے۔ دریاسنا سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ محمد مرسی کے حامی 17 مذہبی رہنماؤں کو غربیہ قصبے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے ملک کی میزائلی قوت میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی نئے اسٹریٹجک میزائل فوج کے حوالے کیے جائیں گے۔ روسی صدر پوتین نے کہا کہ روسی فوج کے میزائلوں کو ہر طرح کی رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا۔ روسی صدر نے کہا کہ سن 2013 کے اختتام تک 22 بین البراعظمی میزائل روسی فوج کے حوالے کیے جائیں گے، جس سے فوج کی میزائلی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روسی صدر نے کہا کہ روس کی ترجیحات اپنی ایٹمی صلاحیتوں کو تقویت پہنچانے پر متمرکز ہیں۔ اس سلسلے میں میزائل ٹیکنالوجی کے ارتقاء کو بھی بقول ان کے ضروری ترقی دینا ہوگی۔ افغانستان کے صوبے میدان وردک میں امریکہ کے تازہ ڈرون حملے میں کم از کم 4 افراد مارے گئے ہیں۔ صوبے میدان وردک کے گورنر ہاؤس کے ترجمان عطا اللہ خوقانی نے کہا ہے کہ جمعرات کو 2 طیاروں نے صوبے میدان وردک کے سید آباد علاقے میں حملہ کیا۔ ترجمان نے کہا کہ مارے گئے طالبان جنگجو ہیں۔ اس سے پہلے 25 نومبر کو مشرقی افغانستان میں امریکہ کے ڈرون حملے میں 8 عام شہری مارے گئے تھے، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ وانت نامی گاؤں پر کیا گیا تھا۔ پچھلے مہینوں کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے جنگی طیاروں نے افغانستان کے مختلف صوبوں میں رہائشی علاقوں پر کئی بار حملے کیے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں میں نشانہ طالبان اور شدت پسند عناصر ہیں، مگر افغان حکام اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں زیادہ تر عام شہری ہی مارے جاتے ہیں۔ افغان حکومت بھی واشنگٹن کو رہائشی علاقوں پر حملے کرنے سے باز رہنے کی بابت خبردار کر چکی ہے۔ لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم مجلس نے مظفر نگر فسادات کے حوالے سے حکومت کے رویے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سرور حسین۔
آل انڈیا مسلم مجلس کے زیر اہتمام یو پی پریس کلب میں ہندوستان میں آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مذہب کے نام پر حکومت کے سوتیلے رویے، حقوق کی پامالی، ریزرویشن کے نام پر امتیازی سلوک اور دیگر مسائل پر ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آواز بلند کرنے کی اپیل کی گئی۔ اس موقع پر اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں ہوئے فرقہ وارانہ فساد پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے فسادات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ مسلمانوں کا رہا سہا اعتبار بھی جاتا رہے گا۔
آزادی کے بعد پہلی مرتبہ مظفر نگر میں اتنا بھیانک فساد کے نام پر مسلمانوں کو تباہ برباد کیا گیا ہے، اور 50,000 مسلمان کیمپ میں رہائش اختیار کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ دہشت اور ڈر میں زندہ ہیں اور ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے گاؤں کو واپس جائیں۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
کراچی ایکسپو سینٹر میں تعمیراتی مصنوعات کی 3 روزہ عالمی نمائش میں 85 سے زائد ملکوں نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی ہیں۔ کراچی سے صفدر عباس۔
کراچی ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ عالمی بلڈ ایشیا نمائش جاری ہے۔ نمائش میں ایران، سنگاپور اور انڈونیشیا سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ فن تعمیر اور آرائش سے متعلق ایکسپو سینٹر میں منعقدہ نمائش میں 85 ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کے 100 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ نمائش کا افتتاح سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج دورانی نے کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نمائشوں سے عالمی سطح پر پاکستان کا تاثر بہتر ہوگا۔ نمائش میں ایران، امریکہ، یورپ، سنگاپور، چین اور انڈونیشیا کی تعمیراتی کمپنیوں نے اسٹالز لگائے ہیں۔ ایرانی کمپنی کے نمائندے کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان ایرانی مصنوعات کے لیے اہم قریبی منڈی ہے۔
ایران کی پروڈکٹ فی الحال جو ہم لوگ لے کے سرامک سے لے رہے ہیں، سرامک جو ہے بڑے پیمانے پر انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں، کافی ریسپانس ہمیں اچھا مل رہا ہے۔
مقامی کمپنیوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کی نمائش میں شرکت خوش آئند ہے۔ تعمیراتی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ تعمیراتی شعبہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تعمیراتی شعبے سے وابستہ افراد کہتے ہیں عالمی نمائش سے نہ صرف پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائشیں مختلف ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا اہم ذریعہ۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
تھائی لینڈ میں حکومت مخالفین نے مسلسل 5ویں روز بھی مظاہرے کیے ہیں۔ خبروں کے مطابق وزیراعظم ینگ لک شینا واترا کے ہزاروں مخالفین نے دارالحکومت بینکاک میں مظاہرے کیے اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب ملک کی پارلیمنٹ نے وزیراعظم کو ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے۔ سن 2010 کے بعد یہ تھائی لینڈ میں ہونے والے سب سے بڑے حکومت مخالف مظاہرے تصور کیے جا رہے ہیں۔ سن 2010 کے پرتشدد مظاہروں میں 90 افراد ہلاک اور 2,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ تھائی لینڈ میں مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ مہینے اس وقت شروع ہوا جب حکومت نے ملک میں عام معافی کا اعلان کیا، جس کے تحت سابق وزیراعظم تھاکسین شینا واترا کی وطن واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ تھاکسین شینا واترا موجودہ وزیراعظم ینگ لک شینا واترا کے بھائی ہیں، جو سن 2008 میں بدعنوانیوں کے الزام میں مجرم قرار پائے تھے اور انہیں سزا سنائی گئی تھی، تاہم وہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد بیرون ملک چلے گئے تھے۔ جاپان کے جنگی طیاروں نے چین کی جانب سے اعلان کردہ نو فلائی زون پر پروازیں بھری ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق جاپانی ہوائی جہازوں نے متنازعہ جزیروں میں چین کی جانب سے قائم نو فلائی زون کی خلاف ورزی کی، جس پر چین نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چین کی وزارت دفاع نے ایسٹ چائنا سی کے علاقے کو ایئر ڈیفنس زون قرار دیا ہے، جس میں متنازع جزائر بھی شامل ہیں۔ اس پروگرام کے تحت چین نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے پر پرواز کرنے والے ہوائی جہازوں کو چینی حکام کو اطلاع دینا ہوگی، بصورت دیگر اپنی شناخت نہ کرانے والے ہوائی جہازوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ چین کے اس اقدام پر حکومت جاپان نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین اور جاپان کے درمیان سنکاکو اور دیاؤ یو نامی چھوٹے چھوٹے جزائر کے بارے میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اٹلی کی سینٹ نے سابق وزیراعظم بیرلسکونی کو سینٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ سینٹ نے یہ فیصلہ ملک کی اعلی عدالت کی جانب سے بیرلسکونی کو مالی بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں سنائی گئی سزا کے بعد کیا ہے۔ سینٹ کے اس فیصلے کے بعد بیرلسکونی کا 19 سالہ پارلیمانی کیریئر ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح اب وہ بیرلسکونی کو پارلیمانی تحفظ بھی حاصل نہیں رہے گا۔ ان پر میڈیا سیٹ کمپنی سے مربوط معاملات اور مالی بدعنوانیوں کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ اٹلی کے سابق وزیراعظم بیرلسکونی نے اپنے خلاف سینٹ کے فیصلے سے قبل سینیٹروں سے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ بیرلسکونی نے بدھ کو سینٹ کے اجلاس سے قبل روم کے مشہور اسکوائر پر عدالتی فیصلے کے خلاف ایک اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ڈیموکریسی کے لیے بقول ان کے سوگ کا دن ہے۔ بدھ کو ہی جس وقت اطالوی سینٹ بیرلسکونی کو سینٹ سے نکالنے کے فیصلے کے لیے ووٹنگ کر رہی تھی، ان کے حامیوں کی ایک خاصی بڑی تعداد نے سینٹ کے باہر بھی احتجاج کیا۔ سینٹ کی انتخابی کونسل نے 2 ماہ قبل ہی جب بیرلسکونی کے خلاف عدالت کا فیصلہ آیا تھا، سینٹ سے ان کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ بغداد میں انسداد دہشت گردی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس، دہشت گردی کے خاتمے کی راہوں کا جائزہ۔ مشرق وسطی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے دہشت گردی کے حامیوں کے خلاف کارروائی کی جائے، سلامتی کونسل سے شام کا مطالبہ۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس، ایران اور گروپ 5+1 کے ایٹمی سمجھوتے کی حمایت کا اعلان۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔